کربلا 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 ری درس گا کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا ہماری درس گا کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا بسم اللہ الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين دعائے سرکار امام زمانہ اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقط قال سبحانه وتعالى فی محکم کتاب المجید و فرقان الحمید و قوله الحق و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ روزانہ تہذیب اسلام کے عنوان سے کہ اسلام صرف ایک تصور نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا پریکٹیکل سلیقہ ہے، اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے انسان سے انسان کی زندگی کے کچھ لمحے نہیں مانگے۔ مسیحیت میں چلے جائیں گے، وہ انسان سے ہفتے میں ایک دن مانگتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو آ جا چرچ میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لے۔ ہندوازم میں چلے جائیں گے، اس میں بھی مہینوں میں ایک بار، سال میں کوئی میلہ لگ گیا، بت پرستی کرنے چلے گئے۔ اسی طرح تمام تر ادیان، کچھ دین ایسے تھے جس نے انسان کی کچھ گھڑیاں مانگیں، کچھ ادیان ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اگر تجھے لقاء اللہ چاہیے، اللہ سے ملاقات چاہیے بدھزم کی طرح، تو تجھے تارے کے دنیا پن پڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو بالکل ترک کرنا پڑے گا، اور صحراؤں میں چلے جاؤ اور جا کر ذکر خدا کرو تاکہ تمہیں خدا ملے۔ دین اسلام وہ واحد دین تھا جس نے اسلام نے انسان سے ایک دن نہیں، ایک لمحہ نہیں، ایک رات نہیں، چند راتیں نہیں، بلکہ کہا انسان مجھے تیری پوری زندگی چاہیے، پوری زندگی اگر اسلامی ہے تو تو مسلمان ہے۔ ادخلوا فی الاسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، اے انسان اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہو جا، یہ نہیں کہ میں 30% مسلمان رہوں، 70% ویسٹرنائز مائنڈ میں رہوں گا۔ فرمایا نہیں، یہاں تک کل میں نے مثال دی، جو پانی انسان پیتا ہے اسلام نے اس کے ساتھ احکام بتائے ہیں کہ تجھے پانی کا گلاس اٹھانا کیسے ہے، سیدھے ہاتھ میں رکھ کے پینا ہے یا الٹے ہاتھ میں رکھ کے پینا ہے۔ جو اسلام اتنا حساس ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تو سانسیں لے تو میری مرضی سے لے۔ خلقت الجن والانس لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا، ان کو ایک آبجیکٹ دیا، آبجیکٹ یہ تھا کہ انسان، ہدف خلقت عبادت ہے۔ مختلف عبادت کی لوگوں نے تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ مسجد کے گوشے میں جا کر عبادت کرتا رہے، سجدے دیتا رہے، کہ نہیں یہ عبادت نہیں ہے، یہ تمہاری خلقت کا مقصد نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح اٹھاؤ اور سبحان اللہ 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 کا ذکر کرتے رہو، یہ خلقت کا مقصد نہیں ہے۔ خلقت کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی، تمہاری سانسیں اگر گزریں تو اللہ کی مرضی سے گزریں۔ اب یہ لمحات اگر اللہ کی مرضی سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ مزدور اور مزدوری کرنے جائے، اس کی مزدوری کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ خود سے سوال کر کے میں نے یہ گھنٹہ کہاں پہ گزارا، اگر وہ ایک گھنٹہ مفید تھا تو یہ عبادت ہے، لیکن اگر وہ ایک گھنٹہ بیکار تھا تو یہ عبادت نہیں ہے۔ تب امام نے فرمایا، اطلب العلم من المهد الى الله، ہم جملوں کو سنتے تو ہیں، سننے کے بعد اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور سننے کے بعد مجمع واہوا بھی کرتا ہے، لیکن کبھی یہ اپنے عقل سے استفادہ نہیں کرتا۔ آیات اولی الالباب، یہ قرآن نشانیاں رکھتا تو ہے لیکن ان کے لیے رکھتا ہے جو انسان صاحب عقل ہے، جس کے پاس شعور ہے وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، جس کے پاس شعور ہے وہ اہل بیت کے کلام کو سمجھ سکتا ہے، کہ جب معصوم فرماتے ہیں کہ گہوارے سے لے کر علم حاصل کرو یہاں تک کہ قبر کے دامن تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے، تو انسان نے کبھی سوچا یہ چھوٹا سا بچہ گہوارے میں علم کیسے حاصل کرے گا؟ جس بچے کو شعور نہیں، جس بچے کو فکر نہیں، مجھے ہی اپنا بچپنا یاد نہیں ہے کہ گہوارے میں کیسا تھا، ماں کی گود کیسی تھی، میرا بچپنا کیسا تھا۔ جتنی میری یاداشت ہے وہ 6 یا 7 سال کے بعد کی یاداشت ہے، وہ بھی بہت کمزور سی یاداشت ہے۔ اور مولا علی یہ کہیں، رسول خدا یہ کہیں کہ گہوارے سے لے کے علم حاصل کر، مولا میں گہوارے سے کیسے علم حاصل کروں؟ امام نے نام گہوارے کا لیا ہے۔ جب معصوم کوئی بات کرتے ہیں، فرمایا کلام الامام، امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام جب کوئی بات کرتے ہیں، ذرا اس میں غور و فکر کیا کر کہ معصوم تجھے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ اشارہ کل بھی میں نے کہا تھا، یہ اشارہ اس گود کی طرف ہے جس گود میں بچہ پلنے والا ہے، تو اس گود کو تلاش کر۔ اے جوان، جب شادی کرنے جائے، ایک ایسی خاتون کو تلاش کر جس کے وجود میں علم ہو، کیونکہ یہ خاتون صرف تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ تمہارے بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ جب گود علمی گود ہوگی، جب گہوارا علم کا گہوارا ہوگا، اور یہ بچہ جب اس گہوارے میں، اس فضا میں، اس ماحول میں پلے گا اور بڑا ہوگا، پھر تیرے بچے بھی قاسم کی طرح، پھر تمہارے بچے بھی علی اکبر کی طرح، پھر یہ بچے سلمان فارسی کی طرح، یہ بچے خمینی بنیں گے اور شہید مطہری بن کے تمہارے سامنے آئیں گے، کیونکہ یہ ماؤں کی گودوں کا اثر ہے۔ تو اسلام تجھے پلاننگ دے رہا ہے،
اسلام تجھے ایک نظم دے رہا ہے، اسلام تجھے ایک سسٹم دے رہا ہے کہ تم سوچو کہ تمہاری زندگی اسلام کے سانچے میں گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی. اگر یہ اسلام کے سانچے میں ہے تو تو سچا مسلمان بھی بن سکتا ہے، اچھا مسلمان بھی بن سکتا ہے، پھر تمہارے بچوں کی تربیت بھی ایسی ہے، پھر تم یہ کہنے کے لائق بھی ہو کہ پروردگار آ مجھے امام زمانہ کے لشکر میں شمال فرما. میں ہر روز دعا کروں، آپ ہر روز آمین کہے، لیکن کبھی بھی امام کے لشکر میں نہیں جا سکتے. اگر دعاؤں سے اثر ہونا ہوتا اور اگر دعاؤں سے دنیا کو بدلنا ہوتا تو اتنا ہم نے کہا کہ مرد آباد مرد آباد اور امریکہ مرد آباد، آج تک وہ مرد آباد نہیں ہوا. تو صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک بندہ دعا بھی کرے اور دعا کے ساتھ تھوڑی سی دوا بھی کرے. کہ مولانا بیمار ہے دعا کیجیے ہم ٹھیک ہو جائیں. بھائی کون سی بیماری ہے؟ مولانا شوگر کی بیماری ہے، دعا کیجیے بندہ ٹھیک ہو جائے. اب دعا بھی کر رہا ہے، مجلس میں مولانا نے دعا منگوائی کہ خدایا اس بیچارے کو شوگر کی بیماری ہے اور جلدی سے جلدی اس کو شفا دے دے. اور یہاں مجلس ختم ہوئی، یہاں نیاز کی پلیٹیں لگیں اور نیاز کی پلیٹوں میں میٹھا پڑا ہوا ہے اور میٹھا کھائے جا رہا ہے. جب کہتے ہیں ابھی ہم نے دعا منگوائی ہے، میٹھا کیوں کھا رہے ہو؟ تو شیطان تو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بہانے بھی بناتا ہے، وہ بندے کو راستہ بھی دکھاتا ہے. اگر تو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلو گے، وہ تجھے اپنے راستے پہ چلائے گا کہ نہیں مولانا یہ تو نظر ہے اور نظر میں تو شفا ہے. کتنا اچھا دھوکہ ہے اپنے وجود کو دینے کے لیے. اور مولوی نے کہہ دیا نہیں نظر بھی کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے، فوراً کہا یہ مولوی تو نظر کا دشمن ہے، یہ تو مقصر ہے، یہ تو مجھے کھانے نہیں دے گا، میں تو نظر کھاؤں گا کیونکہ نظر میں شفا ہے. ہاں میرے عزیز نظر میں شفا ہے، لیکن یہ کب کہا تو پوری پلیٹ کھائے گا تو شفا ملے گی؟ شفا ہے تو تھوڑا کھا لے تاکہ تجھے شفا مل لے. خاک شفا کا نام ہی شفا ہے، لیکن معصوم فرماتے تھوڑی سی خاک شفا مریض کو کھلایا کر، یہ نہیں کہ سجدگاہ کی سجدگاہیں تو نگلتا ہوا چلا جائے. تصور کو سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت کیا کہنا چاہتے ہیں، یہاں پہ دعا کرتا ہے یہاں پہ عمل نہیں کرتا. اور اسی سورہ عصر میں آماد آتی والعصر ان الانسان لفی خسر، یہی انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا لیکن اگر عمل نہ کرے تو خسارے میں ہے. عمل کرنے والا آباد ہو جاتا ہے، یعنی علی پر ایمان بھی لائے اور علی کے کردار پر عمل بھی کرے. بہت سارے ایسے لوگ آتے تھے یا علی نماز پڑھنے میں آپ کے پیچھے مزہ آتا ہے، لیکن کھانا کھانے میں امیر شام کا سفرا بڑا اچھا ہے. اب بھائی دونوں تو نہیں چل سکتے نا، تجھے سفرا بھی چاہیے اور تجھے علی کی نماز بھی چاہیے. امام فرماتے دونوں نہیں چل سکتے، تجھے طے کرنا ہے کہ تجھے چلنا کس کے راستے پر آئے. تو یہ جو دین کی جو تہذیب اسلام لائے، اس کا پہلی جھلک تمہاری فطرت کے اندر آئے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اے انسان اپنی فطرت کو پہچان، تمہارے سب کانشز میں خدا ہے. اکثر علماء کہتے ہیں جب مومنین یہ جوان گھبرا جاتے ہیں مولانا دشمن بڑھ گئے، فتنہ بڑھ گیا، شیعت کے خلاف اتنی سازش ہونے لگی، کہ دشمن کچھ بھی کر لے جا الحق وزحق الباطل، حق کی فطرت میں بقا ہے. جو درخت پھل نہیں دیتے ان درختوں کو کاٹا جاتا ہے، جو درخت پھل دیتے ہیں ان درختوں کو رکھا جاتا ہے. حق پھل دینے والا درخت ہے، حق کی نیچر میں بقا ہے. دنیا کچھ بھی کر لے کیونکہ اس کی نیچر میں بقا ہے، اسے کوئی فنا میں لے ہی نہیں جا سکتا. اور یہ بات یاد رکھنا، باطل کی نیچر میں اور سسٹم میں فنا ہے. بات راندھیوں کی طرح ہے، بادلوں کی طرح ہے، کافی دیر رکا رہے گا، سورج کی روشنی کو روکے گا، لیکن کب تک روکے گا؟ سورج کی روشنی بالآخر تو باہر نکل آئے گی. دنیا کب تک حسین کو چھپاتی رہے گی؟ کب تک علی کے حق کو چھپاتی رہے گی؟ کب تک سیدہ کے حق کو چھپاتی رہے گی؟ فرمایا کیونکہ حق میں بقا ہے، کچھ بھی کر لے یزید کو بالآخر تو مرنا ہی مرنا ہے. کیونکہ اس حق میں طاقت ہے، یہ باہر نکل کے آتا ہے. سوال یہ ہے کہ تم اس حق و حقانیت کے راستے میں کہاں پہ کھڑے ہو؟ اے انسان اس عالم میں اپنے وجود کو دیکھو کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. کیا میں نے اپنی فطرت پہ ایسے عمل کیا جو فطرت خدا نے دی تھی؟ کیا میں اس کو اس طرح ہینڈل کر رہا ہوں؟ اپنی محبت کو ہینڈل کر رہا ہوں، اپنی نفرت کو ہینڈل کر رہا ہوں، اپنے جذبات کو، فرط جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کہ کل میں نے مثال دی، یہ زمین، زمین تو تمہیں ملی ہے لیکن اس زمین کی باؤنڈری لگانا بہت ضروری ہے. جب تک باؤنڈریز نہیں ہے تمہاری فطرت تباہ و برباد ہو جائے گی. تو باؤنڈریز کا نام کیا ہے؟ یہ باؤنڈریز ہے شریعت. شریعت تمہاری فطرت کو بچاتی ہے. یاد جو فتنہ ہے نا، مین فتنہ یہ ہے کہ انسانوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا المیہ جو ہمارے پاکستان میں کوئی ڈاکٹر بھی ہے نا، ہم پوچھتے ہیں ڈگری دکھاؤ، حکیم بھی ہو ڈگری دکھاؤ، انجینئر بھی ہے ڈگری دکھاؤ، کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ लेकिन इस मेंबर पे जो भी आता है कोई डिग्री नहीं। हमारा दीन इतना सस्ता है, किसी आलिम ने अच्छा जुमला कहा था कि अगर इस कौम को सुधारना है ना, इस कौम का मेंबर सुधर जाए तो ये कौम खुद ब खुद सुधर जाए। हम हर शख्स से डिग्री पूछते हैं, और मैंने तो कहीं पर जुमला कहा, किसी को बुरा लग गया, मैंने कहा कराची में अरबी घोड़े भी आलिम बन चुके हैं। कोई यहां कमेटी नहीं कि पूछा जाए तुमने अमामा सर पे रखा है, किससे पूछ के रखा है, किस मदरसे में पढ़ के आए हो, ये कुछ जिना के तो नहीं, आप दुकान से गए और खरीद के लेकर आए, कहां से तुमने इल्म हासिल किया है। वो इमाम जो फरमाए कि तुम्हारा पेश इमाम भी आदिल होना चाहिए, जिन लोगों के हम पास को जानते हैं, हम उन लोगों के किरदार को जानते हैं, लेकिन मिंबर पे बैठते हैं किसी को परवाह नहीं। कोई कमेटी नहीं बनाई जाती कि भाई यहां पे कोई चेकिंग बैलेंस तो हो, इवन गवर्नमेंट की तरफ से चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। कितने हकीमों की दुकानों को बंद कर दिया, जद्द ही पूछती हकीम है, मैंने बाबा से सीखा नहीं, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, बंद कर दो। कितने बाबों को पकड़ा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि डिग्री नहीं थी। लेकिन दीन इतना सस्ता है, जो भी आता है दीन को बांटता हुआ चला जाता है। इसी चीज को रोकने के लिए हुसैन इब्न अली ने करबला में क़याम किया कि हर बंदा मिंबर रसूल पे नहीं बैठ सकता, हर बंदा खलीफा रसूल खुदा नहीं बन सकता। तुम्हारे हसब का पता होना चाहिए, नसब का पता होना चाहिए, अमल का पता होना चाहिए, जब तक तुम्हारे वजूद में वरा और तकवा नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में दीन की अहमियत नहीं है। हमारे यहां मौलवी की तनख्वाह होती है 5,000, और जो क्रिकेट का कोच होता है उसकी तनख्वाह होती है 5,00,000। तो लहवो लाइब की वैल्यू कितनी है, और जो मेरे बच्चे को दीन सिखाए, ईमान सिखाए, जिंदगी सिखाए, तो मैं अपनी फितरत को वैल्यू नहीं दे रहा। जब तुम अपनी इज्जत नहीं करोगे तो खुदा भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। कि मैंने कल मिसाल दी कि वो खातून जब हजरत ईसा को कहती है मैं जन्नत में जाऊंगी, अल्लाह से पूछा अल्लाह ने कहा जन्नत में जाएगी, फिर हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि तुम जन्नत में जाओगी, कहने लगी मैं कैसे जन्नत में जाऊंगी, मैं तो बदकारा, मैं तो गुनहगारा, मैं तो फाहिशा। फौरन अल्लाह ने पैगाम भेजा, ऐ मूसा अब ये जन्नत में नहीं जाएगी, क्योंकि इसने खुद खुद को बेइज्जत कर दिया, इसने खुद खुद अपनी इज्जत को पामाल कर दिया। जब तक अपने ऐबों को छुपा रही थी, अपनी इज्जत कर रही थी, तो मैं भी खुदा इसकी इज्जत कर रहा था। जब इसने खुद अपनी इज्जत को पामाल करना शुरू कर दिया, जब मिंबर इतना सस्ता हो जाए, जब दीन इतना सस्ता हो जाए कि मेरी किडनी भी फेल होती है तो 10 मरतबा 10 डॉक्टर के पास जाता हूं, मेरी आंख भी खराब होती है, फला डॉक्टर अच्छा है, नहीं नहीं मुझे फला डॉक्टर का पूछना है, इतनी तहकीक करने के बाद डॉक्टर के पास जाता हूं। लेकिन जब मेरे ऊपर दीन का मसला आता है, हर एरे गैरे से मैं दीन का मसला पूछता हूं। एनिमल का डॉक्टर अलग है, ह्यूमंस का डॉक्टर अलग है। तो कम अज कम दीन की अहमियत, इसका मतलब प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में दीन सिर्फ रस्म बन के रह गया। हालांकि सबसे बड़ा मुकाबला जो दीन का था वो रसूमात का था। 40 साल रसूल ने पहले इस्लामिक कल्चर को नाफिज किया, फिर ऐलान इस्लाम किया, 40 साल इस्लामी तहजीब को अपनाया, कहे हबीब झूठों में रहो पर सच्चे रहो, खाइनों में रहो पर अमीन रहो, नजिस और बदबख्तों में रहो लेकिन वजूद को ताहिर रखो, बद किरदारों में रहो पर किरदार को हसन रखो, बुत परस्तों में रहो लेकिन मुवाहिद रहो। और जब नबी ने रिसालत का ऐलान किया, आए थे, अय हबीब इस काबे में 313 बुत हैं, एक काम करते हैं, झगड़ा है खुदाओं का, तू एक खुदा अपना रख ले, 313 है तो 314 हो जाएंगे। रसूल खुदा ने कही सारे बुतों को निकालना है, कम से कम 4 रखने दो, उज्जा को रखने दो, लात को रखने दो। हाँ नहीं नहीं एक भी नहीं रखने दूंगा। क्यों? क्योंकि जिस गिलास में एक कतरा पेशाब का चला जाता है पूरा पानी नजिस हो जाता है, तो उस पानी में वो खुदा एक कतरी निजासत को बर्दाश्त नहीं करता तो अपनी तौहीद में शिर्क को कैसे बर्दाश्त करेगा। का जर्रा बराबर शिर्क मुझे पसंद नहीं है। तो खुदा इतना हसास है अपने मामले में, क्योंकि वो तेरे वजूद से मोहब्बत करता है। तो कल मैंने मिसाल दी, कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, मकसद क्या है? मैं अगर ला इलाहा पढ़ रहा हूँ और वो अंग्रेज अगर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ रहा, तो मेरी जिंदगी में और उसकी जिंदगी में डिफरेंस क्या है? झगड़ा यह है कि अली हक पे है, वो कहता नहीं मुआविया हक पे है। चलो वो मुआविया को मानता है, तुम अली को मानते हो, तुम दोनों की जिंदगी तो एक जैसी है, लड़ाई किस बात की? تاریخ میں ہستیاں جی کر گئیں، لڑ کر گئیں، اور ہم اس پہ لڑ رہے ہیں، وہ حق پر ہے، وہ باطل پر ہے، وہ بھاگا تھا، وہ رکا تھا، وہ غار میں رویا تھا، وہ شب ہجرت سویا تھا۔ اچھا میں نے کہہ دیا، آپ بھی خوش ہو گئے، آپ نے واہ واہ کر دی، ہاں بھائی میرا مولا علی سویا تھا، وہ کہے گا نہیں میرا نہیں رویا تھا، چلو آپ کا رویا نہیں تھا، میرا سویا نہیں تھا۔ جو بھی ہو اس کے ماننے سے میری زندگی میں اس کا ریفلیکشن کیا ہے؟ میں بھی ویسے ہی کاروبار کر رہا ہوں جیسے وہ کر رہا ہے، علی والے کا بزنس بھی ویسا ہی، منکر علی کا بزنس بھی ویسا ہی، بازاروں میں جاتے ہیں تو بھائی بھائی، مجلسوں میں آتے ہیں تو دشمن بن جاتے ہیں، سال میں دو جلوس نکلتے ہیں اربعین کا، عاشورہ کا، اس میں ہم دشمن بن جاتے ہیں، وہاں پر ان کو صحابہ سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں پر ہمیں حلوے سے محبت ہو جاتی ہے۔ بھائی تم نے صحابہ کو مانا تو صحابہ کی جو پوزیٹیویٹی تم ہمیں بتاتے ہو، اس پوزیٹیویٹی نے تمہارے کردار میں کیا لایا ہے؟ دیکھیے انسان کی فطرت ہی اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ ایک اہل سنت کا جوان آیا، میں نے کہا قصور آپ کا بھی نہیں، قصور ہمارا بھی نہیں، آپ کو اپنے بڑوں کی اچھائیاں بتائی گئی ہیں، ہمیں برائیاں بتائی گئی ہیں۔ انسان کی نیچر ہے یہ برائی سے دوری کرتا ہے، ہم دوری کر رہے ہیں، اور انسان کی نیچر ہے اچھائی سے محبت کرتا ہے، تم محبت کر رہے ہو۔ ہاں دیکھو لقب بھی اچھے دیے جاتے ہیں نا، صدیق اکبر برا لقب ہے، اچھا لقب ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہے صدیق اکبر برا لگے گا اچھا لگے گا؟ ہاں کوئی آپ کو کہے غنی اچھا لگے گا برا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا۔ تو آپ مینٹلٹی کو تو ریڈ کریے نا، ان کو اچھائیاں بتائی گئی ہیں، برائیاں نہیں بتائی گئیں۔ جس طرح آپ کے امام کا لقب صادق ہے، اسی طرح مسلمانوں کے پہلے خلیفے کا لقب صدیق ہے۔ آپ اپنے مولا کو صادق کہتے ہیں، وہ اپنے خلیفے کو صدیق کہتے ہیں، دونوں جگہوں پہ پوزیٹیوٹی ہے نا، کہیں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے؟ اس کا مطلب پوری امت پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہی ہے۔ اگر وہ خلفاء کو مان رہے ہیں پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہے ہیں، اگر آپ اہل بیت کو مان رہے ہیں پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہے ہیں۔ اور شیعہ وہ بنتا ہے جس نے نیگیٹیوٹی دیکھ لی۔ شیعہ کیوں بنتا ہے بھائی؟ شیعہ نہیں تھا، کنورٹڈ جتنے شیعہ، شیعہ کیوں بنے؟ کیونکہ جیسے اس نے نیگیٹیوٹی کو دیکھا وہ فوراً مکتب اہل بیت میں آ گیا۔ یہ رجوع فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت ظلم سے نفرت کرتی ہے، عدل سے محبت کرتی ہے۔ اب اسے جہاں جہاں ظلم نظر آیا کسی بھی صورت میں اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب اسے عدل علی نظر آیا وہ علی کے قدموں میں گر گیا۔ تو جب آپ فطرت کو اجاگر کریں گے تو دنیا خود بخود علی والی بن جائے گی۔ تو فطرت پہ چلنا ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی کا وہی ہے۔ اگر اس نے اصحاب کی پوزیٹیویٹی کو لیا، عقیدے میں ذہن میں رکھا، نہیں وہ صدیق تھا، نہیں وہ عادل تھا، نہیں وہ غنی تھا، سخی تھا، پھر تم حضرت عثمان کو جب سخی مانتے ہو تمہاری زندگی میں سخاوت کیوں نہیں؟ جب تم کہتے ہو کہ جناب ابا بکر صدیق اکبر تھے تو پھر تمہاری زندگی میں سچائی کیوں نہیں؟ اور یہی حال یہاں پر ہے۔ جب تم کہتے ہو علی سب سے بڑا عالم، علی سب سے بڑا عادل، علی سب سے بڑا بہادر، اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہ کرنے والا، دنیا کی حکومت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر، پھر یہ مچھر کا پر تیری تمہاری زندگی میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے کہ تو خامس بھی نہیں دیتا؟ تو عاشق علی ہے یا عاشق مچھر ہے پہلے یہ تو تعین کر کہ تمہاری زندگی میں محبت کس چیز کی ہے۔ تو صرف زبانی دین، زبانی ماننا، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کو ماننے والا، کس کو ماننے والا؟ اللہ کو ماننے والا۔ اب بھائی جس نے اللہ کو مانا اس کی زندگی میں کوئی ریفلیکشن، کوئی ری ایکشن تو ہونا چاہیے نا۔ اگر میں اللہ کو مان رہا ہوں، دیکھیے آغا خانی کا بھی کوئی امام ہے، ان کا امام سیکولر ہے، بڑا آزاد ہے۔ میں نے کسی آغا خانی کو کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو وہ لباس پہناؤ گے جو تمہارے امام کے بیوی بچے پہنتے ہیں؟ کہ نہیں، فطرت کے خلاف تھا، لیکن مان پھر بھی رہا ہے اس امام کو۔ اب ایک بندے کا امام سیکولر ہے اور ایک مومن ہے جس کا امام علی ہے، کتنا ڈفرنس ہے۔ ایک امام المتقین ہے، ایک سیکولر ہے، لیکن اس کی زندگی میں اور میری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ سیکولر کو مان رہا ہے اس کی زندگی بھی ویسی ہے، اور اگر میں امام المتقین کو مان رہا ہوں میری زندگی، پھر اس امام نے میری زندگی میں کوئی اثر نہیں ڈالا۔ فرما رسول خدا اسلامی تہذیب لے کر آئے تاکہ مسلمانوں کو اس تہذیب میں ڈالا جائے، سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ رسول خدا جب دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے تو وہ عرب جو اسلامی تہذیب میں تھوڑے بہت ڈھل چکے تھے یہ دوبارہ عربی تہذیب میں چلے گئے, اور یہ فخر کر کے بتایا جائے فلاں نے اتنے مسلمان بنا دیے, علی نے ایک ملک بھی فتح نہیں کیا, کیونکہ مولا کا نہ یہ نظریہ تھا کہ مجھے ملکوں کو فتح کرنا, نہیں امام کا نظریہ تھا میں ایک سلمان بنا دوں گا اور اس کی برکت میں پورا ایران شیعہ بن جائے گا. حیدری میں ایک ابو ذر بناؤں گا اور ابو ذر کی تبلیغ کے اثر میں پورا لبنان شیعہ بن جائے گا. ایک بندہ بناؤ لیکن ایسی اس کی تربیت کرو کہ معاشرے میں تلاطم اور انقلاب کو بپا کرتے. اہل بیت کوانٹیٹی پہ کبھی کام نہیں کرتے تھے, ہمیشہ کوالٹی پہ کام کرتے تھے. آج ہماری مجلسوں کا معیار بھی کوانٹیٹی ہے کوالٹی نہیں ہے. فلاں خطیب کا مجمع اتنا تھا, ہزاروں کا مجمع, سیکھ کر کیا گیا؟ صرف لق لق زبان, کچھ بھی نہیں. اگر یہ مجلسیں اثر رکھ دی تو جو مکتب نے ہمیں سکھایا, جو تہذیب اسلام نے اور اہل بیت نے ہمیں دی, بھائی ان کا سلسلہ رسول تک کٹ گیا, میرا سلسلہ گیارہویں امام تک چلتا رہا. یعنی ان کے لیے ہدایت کا دروازہ رسول کے بعد گویا بند ہو گیا, لیکن میرے لیے ہدایت کے چشمے چلتے رہے. کبھی دعائے کمیل کی صورت میں, کبھی صحیفہ سجادیہ کی صورت میں, کبھی دعائے عرفہ کی صورت میں, کبھی دعائے سبا کی صورت میں, کبھی دعائے مشمول کی, جو مفاتیح جنانات کے گھروں پر آئے کسی اہل سنت کے پاس نہیں. آتے ہیں آپ کی دعائے کمیلوں میں آ کر روتے ہیں کہ یہ ایسی دعا کہ ہمیں اہل بیت سے نصیب نہیں ہوئی لیکن تم شیعوں کو ملی ہے. لوگ دعائے عرفہ سے شیعہ بن گئے کہ یہ کتنی عظیم دعا ہے. جو شن کبیر سے لوگ شیعہ بن گئے, اتنے معالم مکاتب معارف اہل بیت نے آپ کو دیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بندہ پہلی کلاس کا ہے وہ رسول تک رک گیا اور آپ گیارہویں کلاس تک گئے, لیکن دونوں کا لیول ایک ہی ہے. اس کا مطلب میں نے اسکول تو کھولا ہوا ہے لیکن کلاسوں میں اٹینڈنس نہیں ہے. تو یہ تہذیب اسلام کا تصور تھا, اور سب سے بڑا دین جو دشمن کے سامنے رکاوٹ تھا وہ اسلام تھا. کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ امریکہ کے سامنے, مغربی طاقتوں کے سامنے اگر کوئی دین ان کے لیے باعث خطرہ تھا, جب نتن یہو اسرائیل کے وزیر اعظم سے پوچھا جاتا ہے ان تین ممالک کا نام لو, ان تین ممالک کا نام لو جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے, تین ممالک کا نام لو, اس نے تینوں مرتبہ کہا ایران ایران ایران. سوال یہ ہے یہ کیوں نہیں کہا پاکستان, یہ کیوں نہیں کہا کہ سعودی عرب, یہ کیوں نہیں کہا کہ ملیشیا؟ یہ ہمارا ملک ہے نا, ہم اس ملک سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن وہ نام نہیں لے رہا, حالانکہ لینا چاہیے. ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ اگر اسرائیل کو ہے تو پاکستان کے ایٹم بم سے ہے, لیکن اس وہ تو کہہ رہا ہے نہیں ہے, دشمن کہہ رہا ہے مجھے خطرہ نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہے خطرہ نہیں ہے؟ اسے پتا ہے کہ پاکستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں اور جو میں نے میڈیا پاکستان میں چلا دیا ہے, یہ ٹیلی ویژن سیکولر مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, قرآن سننا چاہے قرآن کا چینل, فلم دیکھنا چاہے فلم کا چینل, گانا سننا چاہے گانے کا چینل, درس سننا چاہے درس. اسے کہتے ہیں سیکولرزم. یعنی مندر بھی ہو مسجد بھی ہو, نماز بھی ہو ڈانس بھی ہو, گانا بھی ہو اور حسین کا نوحہ بھی ہو. گیارہ مہینے بندہ ماڈلنگ کرے, محرم کے مہینے میں نوح خان بن جائے, یہ کیا ہے؟ یہ کیا, یہ سیکولرزم ہے نا کہ میں دس دن کا مسلمان بنوں گا اور گیارہ مہینے مسلمان نہیں رہوں گا. مجھے حسین کی مجلس میں حلیہ تو حسینی ہے, لیکن میری شادیوں میں آ جاؤ تو لگتا ہے کوئی انڈیا کی فنکشن چل رہا ہے, گانے چل رہے ہیں, ڈانس چل رہا ہے, مکس گیدرنگ چل رہی ہے. یہ دین حسین کا دین نہیں تھا, یہ دین علی کا دین نہیں تھا. اسی لیے امریکہ کو اس ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس ملک سے خطرہ تب ہوگا جب اس ملک میں وہی نظریہ جو نظریہ اسلام تھا, وہی نظریہ جو نظریہ پاکستان حقیقت میں تھا, کہ جس نظریے کو اس ملک میں اپلائی کرنا, جب تک دین لوگوں پر اپلائی نہیں ہوگا. جس ملک کی صبح ہوتی ہے اور آفیسر یہی سوچتا ہے کہ آج مجھے رشوت لینی کتنی ہے, اور کام کروانے والا یہ سوچتا ہے مجھے دینی کتنی ہے, جس ملک میں چھوٹے سے چھوٹے لے کر بڑے سے بڑے آفیسر کا ذہن کرپٹ بن جائے، جس کے ذہن میں اللہ کی دشمنی آ جائے، جس کے ذہن میں سود کا نظام آ جائے، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ آ جائے، پھر ان پیٹوں سے کبھی بھی حسینی بچے پیدا نہیں ہوتے۔ جب تک نظام کو نہیں بدلو گے، نظام کا مطلب ہے جب تک اسلامی تہذیب کو نافذ نہیں کرو گے، جب تک حیا کو عروج پہ نہیں چڑھاؤ گے۔ ہم نے ایک سینسر بورڈ بنایا ہوا ہے کہ بھائی شراب کو نہیں دکھانا، بد حجابی کو نہیں دکھانا، عریانی کو نہیں دکھانا، اور یہ سینسر بورڈ کرتا کیا ہے ڈراموں میں؟ جناب شراب پی رہے ہیں، اس کو تھوڑا بلر کر دیتا ہے، بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے، یعنی دیکھو لیکن دیکھنا منع ہے۔ ڈرامہ دیکھو، پورے ڈرامے میں دو سین بھی ایسے آ جائے نا، اس بچے کے ذہن میں یہ اثر کیا رکھتا ہے، اس کے سب کانشیس میں چیز پڑی جاتی ہے کہ شراب پینا بری بات نہیں ہے۔ ہم چھوٹے تھے دکھاتے تھے باپ بچے کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے، پی ٹی وی پہ بچہ پینسل اٹھاتا ہے، منہ پہ رکھتا ہے اور سگریٹ دکھانا، پینسل کو آگ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بچپن سے وہ پی ٹی وی ہمیں سکھاتی تھی کہ اگر بچے کے سامنے یہ عمل کرو گے تو بچہ سگریٹ پینا سیکھ جائے گا، لیکن آج کی ٹی وی میں وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نظریے پاکستان کو بھول چکے ہیں۔ اب ہمارے لیے نہ قرآن کا نظریہ ہے نہ پاکستان کا نظریہ اہمیت رکھتا ہے، ہمارے لیے اگر نظریہ رکھتا ہے اور ہمارے لیے جو جدید دین ہے وہ ٹی وی کا دین ہے۔ کیوں؟ سودی نظام تو آ چکا، حکمران اور حکمرانوں کے بینچز سے اور ان کے لاؤنچز سے اور کمروں سے شراب کی بوتلیں تو نکلتی ہیں۔ تین بڑی رکاوٹیں تھیں اسلام میں، اسلام سود کا انکار کرتا تھا، اسلام شراب کا انکار کرتا تھا، اور اسلام فری سیکس سوسائٹی کا انکار کرتا تھا کہ جوانوں پر کنٹرول کیا جائے، اس کے دین و ایمان کو بچا دیا جائے۔ اور فری سیکس سوسائٹی کب بنتی ہے؟ جب آپ خواتین کو آزاد کرتے ہو۔ دیکھیے جب ورلڈ سیکنڈ وار ہوئی تو اس وار میں ہی وقت مرد تقریباً مر چکے، خواتین بچی۔ یہودیوں نے کہا اپنی فیکٹری کو کیسے چلائیں، کمپنیوں کو کیسے چلائیں، کیونکہ طاقت نہیں تھی نا، لوگ نہیں تھی، توانائی لوگوں کی نہیں تھی، کون کام کر، مرد تو تھے نہیں، تو انہوں نے کہا خواتین کو گھر سے نکالو۔ یہی ویسٹرن لوگ، ان کی خواتین وہ کپڑے پہنتی تھی جو سمجھتی تھی کہ حضرت مریم سے ہمیں یہ کپڑے ملے ہیں، کیپ لگاتی تھی، کھلے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی تھی۔ اب یہ فیکٹری میں آ گئیں کہ عورتیں بند کیوں ہوں، عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے، لولی پاپ دکھا کے انسان کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ شکارچی جب شکار کرتا ہے تو وہ چیز رکھتا ہے جو خاتون کے لیے میٹھی ہو، اسے آزادی کی لالچ دے کے فیکٹری میں لایا۔ اب انہوں نے دیکھا ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں یہ خواتین کام کیسے کریں، تو ان کے لیے چھوٹے کپڑے بنائے گئے، جینز کو خلق کیا گیا، اسکرٹ کو خلق کیا گیا، اب یہ کپڑے پہننے لگی۔ اب جب خواتین منظر عام پہ آئیں اور فیکٹریوں میں کام کرنے لگی، اب سیدھی بات ہے، جب نیگیٹو پوزیٹو ایک جگہ پہ ہوں گے، جب خدا نے کہا خاتون کے لیے بہتری، جب سیدہ نے کہا عورت بہترین اللہ کے قریب تب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ یہ وجود ایسا ہے، اس کے وجود میں اٹریکشن ہے، ہر مرد اس کی طرف کھینچتا ہے۔ اب جیسے خواتین آفیسز میں گئیں، مرد بھی موجود ہیں، خاتون بھی موجود ہیں، تو کیا ہوئی؟ گہما گہمی ہوئی۔ اب انہوں نے دیکھا یہ کام زیادہ نہیں کرتے، گپے زیادہ لگاتے ہیں، تو کہ ان کو ہفتے میں ایک دن چھٹی دی جائے۔ اب ہفتے میں چھٹی تو دی جاتی تھی، اب اس چھٹی میں کیا ہوتا تھا، یہ ایک دن کلب میں جاتے تھے، کلب میں جا کے یہ خوب شراب پیتے تھے، خوب ناچتے تھے۔ اب شراب انگریز اتنی پیتا تھا، اگر آپ سیٹرڈے سنڈے نائٹ انگلینڈ یا لنڈن کی گلیوں میں چلے جائیں تو خود ہمارے ٹیکسی ڈرائیور بتاتے ہیں کہ مولانا یہ روڈوں پہ گرے ہوتے ہیں، اتنی شراب پیتے قے کر کر کے اپنے وجود کو خراب کر کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اب جس بندے نے پچھلی رات شراب پی، اگلی رات آفس میں آ رہا ہے، آفس میں آ رہا ہے تو کام کہاں سے کرے گا، وہ ڈیسک پہ لیٹا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک چھٹی سے دو چھٹیاں کی، فرائیڈے کو تنخواہ کا دن رکھا، دو چھٹیاں دے دیں۔ اب ہفتے میں کام تو ہو ہی نہیں رہا تھا، تین دن کام کرنے آ رہے تھے، دو دن شراب پی رہے تھے، دو دن سوتے رہتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ مارکیٹیں ڈھونڈو جہاں سے تجھے سستے لیبر مل جائے۔ وہ مارکیٹ تھی ہماری پاکستان کی مارکیٹ، ہاں ہم عربوں کی غلامی کرتے ہیں، وہ اے سی میں بیٹھا رہتا ہے، دماغ میرا، جسم میرا، محنت میری، کھاتا کون ہے؟ وہ کھاتا ہے۔ ہم کل بھی غلام تھے، آج بھی غلامی کی سوچ میں ہیں۔ رسول نے فرمایا تجارت کر، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر، اپنی دکان کھول، اپنا کام کر، کسی کا غلام نہ بن، کسی ظالم کا غلام نہ بن۔ لیکن ہمارے بچے، ہمارے جوان، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی سعودی عرب جا رہا ہے، تو انہوں نے ہمیں غلامی کے لیے بولا، کیونکہ ہم سستے بھی تھے اور پتا تھا یہ تو شراب بھی نہیں پیتا، کلب بھی نہیں جائے گا، تو وہ اگر تین دن کام کرتا ہے یہ پورا ہفتہ کام کرتا رہے گا۔ تو اب انہوں نے ہمارے ہی دین کو ہمارے فائدے میں ڈالنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو بلایا، ان کے لیے مسجدیں بنائیں، امام باڑے بنائے، کا سب کچھ بنائیں گے۔ پتا تھا بچہ پڑھے گا کہاں، انگریز کے اسکول میں پڑھے گا۔ اب میں مسلمان، بچہ انگریز کے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب وہ خاتون جینز بھی پہن رہی ہے، وہ بچے کا کلچر بھی وہی ہے، اس کی تہذیب بھی وہی ہے، اس کے کپڑے بھی وہ ہیں، کہ یہ کتنا بچائے گا؟ پہلی نسل کو بچائے گا، لیکن آگے جا کے یہ مسلمان تو رہے گا لیکن سیکولر مسلمان بن جائے گا۔ لیکن میں ان کی دسترس سے دور تھا، وہ مسلم جو امریکہ نہیں جا رہا، وہ مسلم جو یورپ نہیں جا رہا، پاکستان میں اپنے دین و ایمان کو بچا کے بیٹھا ہے، کہ کوئی بات نہیں، ہم امریکہ کے کلچر کو ان کے گھروں میں بھیج دیں گے. کس کی صورت میں؟ ٹی وی کی صورت میں، ڈرامے کی صورت میں، فلم کی صورت میں. یہ فلم آپ سمجھتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اثر ہوتا ہے جب لفظوں کا اثر ہوتا ہے. میں نے اشران چولی میں پڑھا ذکر اور فکر، وہاں پہ لفظ کی میں نے بحث کی تھی، لفظوں کا اثر آئے کہ فرمایا اگر پہچاننا ہے کون مومن ہے کون منافق، علی کا ذکر کرو، چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، شکل بگڑ جائے تو منافق ہے. یعنی ایک لفظ مومن اور منافق کی پہچان کروا دیتا ہے، اتنا اثر ہے لفظ میں. لفظ کربلا لوں دماغ کہاں جاتا ہے؟ کربلا. لفظ نجف لوں دماغ کہاں جاتا ہے؟ علی کے روضے کے. لفظ کعبہ لوں دماغ کہاں گیا؟ مکہ. لفظ مدینہ لوں دماغ کہاں گیا؟ رسول کے روضے کی طرف. لفظ اثر رکھتے ہیں. تبھی فرمایا جب تو گانے سنتا ہے یہ آوازیں تمہارے وجود پہ اثر رکھتی ہیں. جو خوشبو اپنے جسم پہ لگاتا ہے یہ خوشبو اثر رکھتی ہے. جب علماء حفظ قرآن کرتے تھے تو خاص خوشبو لگاتے تھے، جب مسلح پہ کھڑے ہو جاؤ تو خوشبو لگاؤ. اب جب تو مسلح پہ نہیں ہوگا پر مسلح پر کھڑے ہوتے وقت خاص خوشبو لگائے گا، جب مسلح سے دور ہو جائے گا لیکن جب وہ خوشبو آئے گی تجھے مسلح یاد آ جائے گا. اس خوشبو میں میموری ہے، یہ خوشبو حافظہ رکھتی ہے. کئی بار ہوا مثلا آپ کربلا گئے، کربلا کے حرم کی خاص خوشبو ہے، مثلا میں نے وہ عطر لگایا، آپ میرے سامنے سے گزرے، آپ کو یاد کیا آئے گا؟ کربلا آ جائے گی. کچھ کہتے مولانا عطر امام رضا کا عطر لائیے، وہ عطر لگاتے مولانا رضا کی یاد آتی ہے. تمہارا پورا وجود ہے اس میں، میموری ہے اس میں، سٹوریز ہیں اس میں، احساسات ہیں اس میں، ایموشنز ہیں. آج کیوں مسلمان اتنا بے چین ہے؟ کیونکہ میں نے دین کو سمجھا نہیں ہے، اس طرح دین پہ نہیں چلا جس طرح رسول نے کہا تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں گھروں میں نشانیاں، یہ تسبیح کیوں معصوم لفظ ہاتھ میں رکھو؟ تسبیح دیکھے، میرے ہی ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوتی نا، ذکر بھول جاتا ہے بندہ. دیکھے جیسے ہاتھ میں تسبیح آتی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، تسبیح تمہیں ذکر خدا یاد دلاتی ہے، مصلی تمہیں نماز یاد دلاتا ہے. اسی طرح گھروں کو فضول پکچرز اور کارٹون سے مت سجایا کرو. ہاں کہ مولانا یہ پکچر بڑی مہنگی ہے، میں نے 1,00,000 روپے میں خریدی ہے. بھائی کون سا تم نے کمال کیا، پیسہ ضائع کیا ہے؟ کیا ملے گا تمہیں اس ٹوٹی پھوٹی پکچر سے؟ ایسی پکچر لگاؤ جب بچہ دیکھے تو اسے علی یاد آئے. ہاں گھروں میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں، بچے کا کمرہ ہے نا، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، ایسے اسٹرکچر، ایسی پکچر، ایسے اقوال، ایسی تصویریں لگاؤ تاکہ بچہ اٹھے تو اسے خدا یاد آئے، رات کو سوئے تو خدا یاد آئے. گھر میں داخل ہو جاؤ، مثلا غیبت کرنا، اشد من الزنا، فرمان لگا لو، بہترین فرامین گھر میں لگا لو. عورت کے لیے ہے کہ شوہر کے ساتھ خوش اخلاق ہو، مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے ہے شوہر کو دیکھے اس کا چہرہ پھول کی طرح کھلنا چاہیے، مرد کے لیے گھر میں جائے تو کیچڑ کو باہر پھینک کے آئے. یہ جیسے گھر میں داخل ہو فرمان پڑھو گے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بیوی جیسے استقبال کے لیے آئے گی فرمان کو دیکھے گی فوراً مولا، کیونکہ سب سے بڑی بدتر چیز جو انسان کی زندگی میں انسان گناہ کرتا ہے وہ غفلت ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاتے ہیں، جس طرح ٹیکسی چلاتے ہیں نا، چلاتے چلاتے اگر 10 سیکنڈز کے لیے بھی آنکھ بند ہوئی کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اپنا بھی نقصان کسی اور کا بھی نقصان. صراط مستقیم پہ چلتے چلتے ایون 10 سیکنڈز کے لیے بھی غفلت آئی تو شیطان شمر بنا دیتا ہے. ہاں یہ انسان کو یزید بنا دیتا ہے. تو میں نے کہا فلسفہ کلمہ جب پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کا فلسفہ ہے. انگریز نے نہیں پڑھا، ترقی میں ہے، میں نے پڑھا، میں پستی میں جا رہا ہوں. اس کا مطلب کلمہ مجھے کچھ نہیں دے رہا. خدا اس کلمے سے کیا سکھانا چاہتا تھا؟ وحدہ لا شریک کا تصور. کہو تم سب کا اللہ ایک ہے. اب دیکھیے آپ امیر ہو یا میں غریب ہوں، آپ ڈاکٹر ہو میں عالم ہوں، میں عالم ہوں آپ انجینئر ہو، میرے کپڑے اس رنگ کے ہیں آپ کے اس رنگ کے ہیں، آپ کالے میں سفید، میں سفید آپ کالے، مختلف چیزیں ہمارے اندر بڑھ جاتی ہیں، لیکن ایک چیز میں ہم سب ایک تھے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کا خدا اللہ ہے، ہم سب کا معبود اللہ ہے. اب جب اللہ ہم سب کا ایک ہے تو یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. جب اللہ کی زمین ہے اور اللہ کس کا؟ ہم سب کا. تو زمین کس کی؟ ہم سب کی. اب لسانیت ختم، قومیت ختم، جھگڑا ختم، سرحدیں ختم، معیار کون بنا؟ اللہ بنا. جب زمین اللہ کی ہے تو اس کی صفائی رکھنا بھی میرے اوپر واجب ہے، جب زمین اللہ کی ہے تو اس پہ ہریالی لگانا، اس پہ درخت لگانا، پورے کائنات کی پولوشن ختم ہو جائے اگر سب موحد بن جائیں، یہ ساری پولوشن ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. فرمایا تمہیں کسی کو مارنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ پرندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. کسی کی زندگی لینے کا تمہیں حق نہیں ہے. کوا ہی کوا ہے لیکن اسے مارنے کا حق نہیں ہے, زندگی لینے کا حق نہیں ہے. اگر کسی کو مارتے بھی ہو کسی آبجیکٹ کی خاطر, یہ بکرا مر رہا ہے تجھے زندگی دے رہا ہے. جب تجھے زندگی ملتی ہے تو معاشرے میں محنت کرتا ہے, معاشرے ایک سماج کو بناتا ہے, تو بکرے کا مرنا کسی آبجیکٹ اور ہدف کے لیے آئے تو یہ اللہ کو منظور ہے. حسین اگر کربلا میں جا رہے ہیں اور کسی ہدف کے تحت مولا کا گلا کٹ رہا ہے تو اللہ کو یہ گلا کٹنا منظور ہے, کیونکہ ایک عظیم ہدف کے لیے قربانی دی جا رہی ہے. لیکن فرمایا جب کسی جوان سے پوچھا جائے ایک گھنٹہ اپنا وقت کہاں گزارا, کہ مولانا کرکٹ دیکھ رہا تھا. ہاں اس دو گھنٹے کرکٹ دیکھنے سے تجھے ملا کیا؟ یعنی اپنی عقل سے پوچھو تمہیں ملا کیا؟ دو گھنٹہ تم نے کرکٹ دیکھی, ہاں, اور آفریدی آفریدی کر کے نعرے لگا رہے ہو. تمہیں اس آفریدی نے کیا دیا, اس کرکٹ نے کیا دیا؟ ایک تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سیلیبریٹی پرست ہیں. یہ ہم علی کا نعرہ مارتے ہیں, ایئرپورٹ پہ چلے گئے, کوئی مشہور زمانہ ایکٹر مل گیا نا, پلیز ایک سیلفی. اچھا سیلفی سے کیا ملے گا؟ کیونکہ میں شہرت طلب ہوں. بلا تبرج نہ تبرج جاہلیا, انسان برج نہ بن, صرف یہ خواہش نہ رہے کہ لوگ مجھے دیکھیں, بس مجھے دیکھیں, کیوں دیکھیں پرواہ نہیں. اللہ کہتا ہے اگر برج بننا ہے, اگر خود کو دکھانا ہے تو خود کو رب کے سامنے آیا کر. کیا ہوگا؟ سیلفی نکالی, چار دوستوں کو بتاؤں گا, جہاز میں فلاں ملا تھا, فلاں اینکر ملا تھا, فلاں ایکٹر ملا تھا, آفریدی صاحب ملے تھے, میں نے سیلفی نکالی. تجھے ملا کیا سیلفی سے؟ کیونکہ میری تسکین ہوتی ہے, مجھے شہرت ملتی ہے. ابھی تک میں خالص موحد نہیں بن سکا, ابھی بھی لہو و لعب کے پیچھے ہوں, جن کاموں سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. بس چکر یہ ہے کہ ایک میرا فوٹو فیس بک پہ آ جائے اور میں کہوں آج میرے فوٹو کو 100 لائک مل گئے. چکر یہ ہے کہ میں چینل بناؤں اور میرے چینل کے 10,000 سبسکرائبرز بن جائیں. معیار سبسکرپشن, معیار لوگوں کی فالوئنگ, معیار لوگوں کا لائک کرنا. ارے کردار ایسا بن دنیا والے نہیں, علی تجھے لائک کریں, تجھے فالو علی ابن ابی طالب کرے نا, تجھے سبسکرائب امام زمانہ کرے نا. دنیا کی سبسکرپشن کیا ہے؟ ٹرمپ کے کتنے سبسکرپشن ہے, ہاں لیڈی گاگا کے کتنی سبسکرپشن ہے, لیکن کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے اگر تو علی والا ہے, ایک لائک تجھے مل جائے, وہ بھی تیرے امام زمانہ کا لائک مل جائے, ایک لائک مل جائے. تو جو وے آف تھنکنگ ہے وہ میرا بہت چینج ہو چکا. میں دیکھ رہا ہوں دنیا شہرت کے پیچھے ہے, نام کے پیچھے ہے. میں ان بھیڑ بکریوں کی طرح اس بھیڑ میں چلتا جا رہا ہوں, چلتا جا رہا ہوں. اور پتہ کب چلے گا؟ جب انسان اپنا سر اس سرانے پہ رکھتا ہے. میری نگاہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے, میرے اس عمل سے کیا خدا راضی ہے کہ نہیں, اللہ راضی ہے کہ نہیں. جب میں نے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھا تو رضا اللہ کی رضا. اب سنیے امام کیا فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو منع کیا, اس کا ریزن ہے. جب تک ریزنز کو تلاش نہیں کرو گے, شراب کو حرام کیا, ایون ون ڈروپ, ایک قطرہ بھی شراب کا حرام ہے. پورا ملک آیا رسول خدا کے بعد, یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو جائیں گے, ہمیں ایون ایک کپ شراب کی پینے کی اجازت, تو وہ بھی سردیوں میں, کیونکہ ہمارے یہاں سردی بہت ہوتی ہے, شراب کے پینے سے خون گرم ہوتا ہے. تو رسول نے کہا کیا تمہارے شراب میں نشہ نہیں ہے؟ کنی نشا تو ہے. کہ ہر وہ چیز جو مسکر ہے, نشے آور حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ ریزن کیا ہے؟ چرس بندہ پیے حرام ہے, نشہ دیتی ہے. پان گھٹکے والا کھائے, اب نشے کے بھی لیول ہے. مثلا چائے بھی آپ پیتے ہیں, چائے کا بھی ایک نشہ ہے, لیکن اس کا لیول بہت کم ہے نا, ہونے کے برابر ہے. وہ عادت دلاتا ہے. کون سا نشہ حرام ہے؟ چائے بھی ایک نشہ ہے, سگریٹ بھی ایک نشہ ہے, لیکن چائے پینے کی اجازت ہے, لیکن شراب پینے کی اجازت نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ شراب کا نشہ میری عقل کو زائل کرتا ہے. اور انسان کی اگر ویلیو ہے تو عقل کی وجہ سے. ڈفرنس بٹوین انسان اینڈ اینیمل کیا ہے؟ یہ عقل رکھتا ہے, وہ عقل نہیں رکھتا. बाकी खाता ये भी है, खाता वो भी है, बच्चे इसके भी हैं, बच्चे उसके भी हैं, पिता वो भी है, पिता ये भी है, सोता वो भी है, सोता ये भी है, बच्चे वो भी पैदा करता है, सेम टू सेम हर चीज सेम है, लेकिन एक चीज में तुम्हें इंसान को हैवान से जुदा किया गया, उसका नाम था अकल। और हर वो चीज जो तुम्हारी अकल को जाहिल करे, मासूम फरमाते हैं, वो तेरे लिए हराम है। आज तक आपने एक नशा सुना शराब का, आज सुनो इमाम पांच नशों की बात करते हैं। फरमाइए पांच नशे इंसान की अक्ल को जाहिल करते हैं, और अगर किसी के अंदर ये पांच नशे आए, वो कमजोर दिमाग वाला है, और कमजोर दिमाग वाला कभी अली वाला नहीं हो सकता। अली वाले से मुराद कभी भी सिरात मुस्तकीम पर नहीं चल सकता। पहला नशा सुकरुल माल, माल का नशा। फरमाते ये नशा इन्नल इंसान लयतगा, ये इंसान तुग्यान करता है कब, जब इस्तगना, जब ये गनी हो जाता है, जब ये माल के पीछे जाता है। माल कमाना गुना नहीं है, लेकिन माल के नशे में गिरफ्तार हो जाना ये बड़ा गुना है। इब्ने साद जब माल के नशे में आया तो कातिल हुसैन बना, वरना जनाब सुलेमान भी बड़े मालदार थे, लेकिन उन पर माल का नशा। माल का नशा कब चढ़ता है, जब इंसान तुग्यान करता है। तुग्यान कब करता है, जब इस माल को अपना समझने लगता है। सालबा रसूल का सहाबी है, दुआ की दुआए रसूल से अमीर बना। जब नबी ने जकात का कहा, मुल्क के लिए जकात बन गया कि जब माल मेरा है तो जकात मैं क्यों दूं। आठवें इमाम के पास शिया मिलने आया और कहने लगे, मौला हमें रुखसत चाहिए। कौन सी रुखसत मौला, खुमस से रुखसत चाहिए। हो सकता है हम हर चीज पे अमल करेंगे, लेकिन खुमस से हमें रुखसत दे दी, खुमस से बचा। इमाम ने तीन मरतबा फरमाया, ये जो खुमस है औनुन लदीनना, ये खुम्स हमारे दीन का मददगार है। खुम्स है तो दीन को बका है, खुम्स है तो मदारिस को बका है, खुम्स है तो इल्म दीन को बका है। तीन मरतबा फरमाया, ला नजअल ला नजअल ला नजअल, मैं कभी भी तुम्हें ये रुखसत दे नहीं सकता, एक लम्हे के लिए रुखसत नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर माल तुम्हारे वजूद में मस्ती पैदा करे, नशा पैदा करे, तो इंसान तो कातिल अली भी बन जाता है, इंसान तो राशि भी बन जाता है, इंसान तो दीन के रास्ते से हट भी जाता है। दूसरा नशा, पहला नशा सुकरुल माल, दूसरा नशा सुकरुल इल्म, इल्म का नशा। कभी कभी मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मुझसे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं, मुझसे बड़ा कोई नूह खान नहीं, मुझसे बड़ा कोई खतीब नहीं, जब इल्म का नशा चढ़ता है। खवारिज खवारिज क्यों बने, इल्म के नशे की वजह से। बलाम बाऊर क्यों बना, इल्म के नशे की वजह से। जंगे जमल है रसूल का साहबी, मुफस्सिर कुरान, कातिब वही है, लेकिन इल्म के नशे ने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के कह रहा था, है मुसलमानों आ जाओ अली से लड़ो, अगर सौम है तो सौम तुम्हारे लिए उम्मुल मोमिनीन आयशा है, तुम्हारी नमाज उम्मुल मोमिनीन आयशा है, तुम्हारा हज उम्मुल मोमिनीन। कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के दलीलें देकर लोगों को खलीफतुल्लाह से लड़ा रहा था, क्योंकि इल्म था, इस इल्म को मिसयूज कर रहा था। आज बड़े बड़े आलिम मिंबर पर आते और अपने इल्म को मिसयूज करते हैं, अपने इल्म के बड़ा शायर है लेकिन अपनी शायरी को राह खुदा में इस्तेमाल नहीं करता, मुखालिफत खुदा में इस्तेमाल करता है। बड़ा इंजीनियर है, बड़ा डॉक्टर है, जिसने एटम बम बनाया वो भी आलिम था, लेकिन अली का जुमला याद रखना। इमाम फरमाते, इल्म अगर कमीने को दिया जाए उसकी कमीनगी बढ़ती है, और शरीफ को दिया जाए उसकी शराफत बढ़ती है। इल्म का नशा, माल का नशा, तीसरा नशा सुकरुल कुदरा, कुदरत का नशा, पावर का नशा। जियाउल हक को पावर का नशा था, कौन गिरा सकता है मेरी हुकूमत को, मैं जनरल हूं, मैं कर्नल हूं, जिसको मारू मेरी मर्जी है, जिसको बासी के बंदे पे चाड़ू मेरी मर्जी है। लेकिन माल का, कुदरत का नशा अल्लाह ने कैसे उतारा, जनाजा तक नहीं मिला। ये वैल्यू है कुदरत के नशे में। सुलेमान ने दुआ की, खुदाया मुझे सबसे बड़ी हुकूमत दे, किसी नबी को इतनी बड़ी हुकूमत नहीं मिली, हवाओं पर, जिन्नों पर, परिंदों पर, चरिंदों पर, लेकिन हुकूमत थी पर हुकूमत का नशा नहीं था। हाकिम बन पर हाकिम के नशे में ना, जितने भी हुकमाए इस्लाम गुजरे, यजीद का नशा कौन सा, हुकूमत का नशा, कुदरत का नशा। ज़ैनब को मुखातिब करके कह रहा है, अलियाज़ु बिल्लाह कि रब ने तुझे मारा, अल्लाह ने तेरे भाई को मारा। ये कुदरत का नशा था कि नमाज से रसूल के लाश को पामाल किया जा रहा है, मुझे कुदरत है, ये लाशा जमीन पे पड़ा है। ये कुदरत का नशा था जिसने सैयद सज्जाद के हाथों में रस्सियां बांध दी। یہ قدرت کا نشہ تھا جس نے علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، یہ قدرت کا نشہ تھا جس نے سیدہ زہرا کے گھر پر دروازے کو آگ لگا دی، یہ قدرت کا نشہ ہے۔ اور جب علی حکومت پر پہنچے، تمہیں کہیں پہ یہ نشہ نظر آتا ہے کہ کہیں مجھے کسی بھی صورت میں جیتنا ہے، مجھے کسی بھی صورت میں اس کو شکست دینی ہے؟ نہیں، امام فرماتے ہیں مچھر کے برابر یہ حکومت علی کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ علی قدرت کے نشے میں نہیں ہے، علی عبادت کے نشے میں ہے۔ العقل مع عبد الرحمن، تو قدرت کے نشے سے بچو۔ چوتھا نشہ سکر الشباب، خطرناک نشہ ہے، جوانی کا نشہ۔ امام فرماتے ہیں قرآن میں آیت ہے، اللہ تمہیں دو چیزوں کا سوال کرے گا، حیات الدنیا، پوری زندگی کی حیات کا سوال، اور تو اس سے جوانی کا سوال کرے گا، یعنی پوری زندگی ایک طرف، تمہاری جوانی ایک طرف۔ اے جوان، جب تو جوان ہوتا ہے تمہاری ہر چیز اپنے اعلیٰ مقام پہ ہوتی ہے، تم فل پاور میں ہوتے ہو، تمہارا ذہن تیز سے تیز کام کرتا ہے، بدن میں طاقت ہوتی ہے، اللہ حسن دیتا ہے جوانی میں، طاقت دیتا ہے، پاور دیتا ہے، تجھے نکھار دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تو جوانی کو استعمال کہاں کرتا ہے؟ لا تمشی فی الارض مرحا، اے انسان زمین پہ چلا کر کے نہ چلا کر، جوانی کے نشے میں خود کو تباہ نہ کیا کر، اپنی جوانیوں کو عبادت الہی میں صرف کیا کر، اپنی جوانی کو خدمت امام زمانہ میں صرف کیا کر۔ اے خاتون، اپنی جوانی کو گلیوں اور بازاروں میں صرف نہ کیا کر، اپنی جوانی کو خدمت سیدہ زینب میں صرف کیا کر۔ جوانی طاقت ہے، طاقت ہے، خدمت کر سکتے ہو، تبلیغ کر سکتے ہو، دین کے کام کو پھیلا سکتے ہو، رزق حلال کی تلاش میں جا سکتے ہو، اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہو، یونیورسٹی میں جا کے بہترین اسٹڈی کر سکتے ہو، کیوں اپنی جوانی کو ٹی وی پر، گانوں پر، گھومنے پہ ضائع کرتے ہو؟ جب تمہارا امام وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، جب تمہارا امام وہ جو سب سے بڑا عالم ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کراچی کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی شیعہ ہونا چاہیے، یہاں کا سب سے بڑا انجینئر بھی شیعہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب علی ہر میدان میں آگے ہیں تو علی کا ماننے والا بھی ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے۔ یہ جوانی ہے، سکر جوانی میں مت آنا، یہ سمجھنا میں جوان ہوں مجھے تو موت نہیں آنی، میں جوان ہوں مجھے کون روکے گا۔ کبھی جوانی میں باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی جوانی میں ماں کو گالیاں دیتا ہے، کبھی جوانی میں بہن کو مارتا ہے، کبھی زور بازو سے بیوی پہ ظلم کرتا ہے، تو جوانی کے نشے میں نہیں آنا۔ اگر تجھے جوان دیکھنا ہے تو حسن و حسین کی جوانی دیکھو، اگر تجھے جوانی دیکھنی ہے علی اکبر کی جوانی دیکھو، یہ جوانی جو قاسم کی جوانی کہاں پہ صرف ہو رہی ہے؟ عجیب جملہ فرم، موت تو آنی ہی آنی ہے، مجھے مرنا تو مرنا ہے، لیکن مجھے بہترین بیسٹ وے میں موت آئے۔ اور اکبر نے کہا بہترین موت شہادت کی موت ہے، مرنا تو ہم سب کو ویسے ہی ہے نا، بستر پہ مر جاؤ یا ایکسیڈنٹ میں مر جاؤ، بہترین موت کون سی؟ شہادت کی موت ہے۔ تو سکر المال، سکر القدرہ، سکر العلم، سکر الشباب، آخری سکر سکر المدح، تعریفیں سننے کا نشہ۔ اب اس میں آپ زیادہ نہیں، مولوی بہت گرفتار ہیں، ہاں چاپلوس ادھر گھوم رہے مولانا، ادھر گھوم رہے مولانا، کیا کہنا مولانا، یہ واہ واہ کبھی کبھی ریاکاری میں اور شرک میں کیوں چلی جاتی؟ علماء اخلاق جنہوں نے ہمیں سکھایا، فرمایا اگر واہ واہ سے خوشی مل رہی ہے یہ سکر المدح ہے۔ مولانا مجلس پڑھ چکا کہ مولانا یہاں مزہ نہیں آیا، بھائی کیوں نہیں آیا؟ کہ مولانا ایسے گونگے گونگے بیٹھے تھے، پوری مجلس میں کوئی واہ واہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں۔ اس مولوی کو سکر المدح ہے، یہ مدح کے نشے میں گم ہے، واہ واہ نہیں ہو رہی، اسے مزہ نہیں آ رہا نا، کیونکہ نشہ نہیں مل رہا۔ اس مول دیکھیں، ہر بندے کا اپنا نشہ ہوتا ہے، جو بسوں میں کنڈکٹر ہے ان کا نشہ گٹکا ہے، تو آپ کو برا لگتا ہے وہ گٹکا کھا رہا ہے، اس کا نشہ گٹکا ہے، جو ڈرائیور پٹھان ہیں ان کا نشہ نسوار ہے، اور جو سندھ کے مولائی ہیں درگاہوں پہ ان کا نشہ چرس ہے اور بھنگ ہے، جنت کی بوٹی، ہاں یہ ان کا نشہ ہے۔ مولویوں کا بھی نشہ ہے، ہر بندہ نشہ ہی ہے بھائی، ان کا نشہ یہ مدح ہے، ان کا نشہ یہ واہ واہ ہے، ذاکر کا نشہ۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین، استاد اخلاق اصفہان میں، فرما نماز عید لاکھوں کا مجمع، جس آیت اللہ بہجت کو لوگ دیکھنے کے لیے ترستے تھے، صرف زیارت ہو جائے دور سے، یعنی آغا بہجت کے پیچھے نماز پڑھنے 3 گھنٹہ پہلے آ کے مصلی بچھا دیتے تھے۔ جب بہجت غلام علی کی نماز کا یہ عالم ہے، تو علی کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ واقعاً اس بندے نے خود کو اہل بیت کے تہذیب میں کیسا ڈھال دیا، اس کے چہرے کو دیکھ کر بندہ ترس رہا ہے، اس کی نماز کے لیے بندہ ترسے. تو یہ آیت اللہ جب جمعے کی عید کی نماز پڑھانے گئے، لاکھوں کا مجمع، استاد اخلاق لاکھوں کا مجمع، اور جیسے گلی سے نکلے، مولانا جلدی کریں، لوگ انتظار میں، آپ کی نماز کے پیچھے انتظار میں، کہ جیسے باہر نکلے انہوں نے مجمع کو دیکھا، اتنا مجمع، وہیں سے پلٹے کہ نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، میں شاگرد کو بھیجوں گا اسے نماز پڑھ. مولانا لاکھوں کا مجمع آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، کہ سنا نہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، شاگرد کو بھیج دیا، لوگ پریشان، نماز کیوں نہیں پڑھائی. جب افراد خاص نے پوچھا قبلہ اتنا مجمع آپ کے انتظار میں، کوئی اور مولانا ہوتا وہ دوڑتا ہوا پاؤں سے جاتا. مجمعوں کے بھکاری، کہا آپ کیوں نہیں گئے، کہ جب میں نے مجمع کو دیکھا میرے نفس نے کہا یہ سارا مجمع تیرے لیے آیا ہے، اگر اس وقت میں نماز پڑھاتا یہ ریاکاری میں بدل جاتی، یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی. تو شکر المدح ہے، معصوم کا فرمان ہے، جب کوئی تمہاری تعریف کرنے آئے اسے خاموش کرا دو، یہ میٹھا زہر ہے. جب تم اپنی تعریف کے سننے کے شوقین بن جاؤ نا، کیا کہنا آپ کا، آپ نے اتنی ڈونیشن دی، آپ نے کیا مجلس پڑھ دی، آپ نے کیا نوا پڑھ دیا، اب بندہ اندر اندر سے خوش ہو رہا ہے. کسی عالم نے کہا تھا کہ یہ جو واہ واہ ہے نا آپ خطیب کو کرتے ہیں، یہ گناہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے. گناہ کب ہے، ثواب کب ہے، یہ جانیے. جب واہ واہ کرنے والا واہ واہ کرے خطیب کو تو ریاکاری اور شرک و گناہ ہے، اگر واہ واہ کرنے والا، جیسے بعض مولانا کے سیکرٹریز ہوتے ہیں نا، مولانا نے جملہ پھینکا نہیں، وہ واہ 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 کرتا ہے، جملہ آیا نہیں، واہ واہ پورا منہ واہ واہ میں چلتا رہتا ہے. ہاں گاڑیاں بھر کے لاتے ہیں. ہاں بھائی ہم بھی مصائب پڑھتے ہیں، ہمارے مصائب میں کوئی بے ہوش نہیں ہوتا. ہاں وہ جناب کے لیے ایمبولنسز لائی جاتی ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ایک بندہ مولوی کو واہ واہ کرتا ہے، حسین کے لیے نہیں رو رہا، مولوی کے لیے رو رہا ہے، مولوی کے لیے واہ واہ کر رہا ہے. اگر واہ واہ کرنے والا مولوی کو واہ واہ کرے تو اس کا واہ واہ کرنا گناہ، لیکن اگر سبحان اللہ اور واہ واہ کرنے والا اس ذکر کو واہ واہ کرے جو مولانا کر رہا ہے تو پوری رات بھی کرتا رہے تو عبادت میں شمار ہے. مداح میری نہیں ہے، مداح ذکر علی کی ہے. تو فرمائیں پانچ نشوں سے بچنا، شراب کے نشے سے تو الحمدللہ سب شیعہ بچے ہوئے ہیں، لیکن ان پانچ نشوں سے بچنا جو شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو انسان کو قاتل علی بنا دیتی ہیں. اور فرمایا اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ایک کام کیا کرو. آیت اللہ العظمیٰ طباطبائی مفسر قرآن تفسیر المیزان کے لکھنے والے فرماتے، جب اپنے استاد آیت اللہ قاضی سے ملنے گیا، کہا میں ایران جا رہا تھا، میں نے قبلہ نجف کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت کریے، علماء کی نصیحتوں کو سنیے، اس پہ عمل کیجیے. آغائے طباطبائی کا بہت بڑا مقام تھا، ان کے زندگی کے حوالات کو پڑھیے. کہ جب آغائے قاضی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی، کہ طباطبائی یہ قرآن کی آیت ہمیشہ یاد رکھنا، جلوت میں بھی یاد رکھنا، خلوت میں بھی یاد رکھنا. اس جملے کو ذہن پہ بٹھا دیجیے، جلوت میں بھی یاد رکھنا، خلوت میں. کون سی آیت؟ الم نعلم بان اللہ یرا. یہ یاد رکھنا کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. چوتھے امام سے پوچھا، مولا متقی کی نشانی کیا ہے؟ یہ امامہ، یہ لباس، یہ تقریر، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ نماز، یہ زیارت پہ جانا، یہ طواف کعبہ، کچھ بھی نہیں متقی کی نشانی. فرما متقی کی نشانی ایک ہے، دوسری نشانی کل بتاؤں گا. متقی کی پہلی نشانی یہ ہے، یہ جیسا خلوت میں ہوتا ہے ویسا جلوت میں ہوتا ہے. کیسے؟ ابھی آپ کتنے شریفانہ انداز میں بیٹھے ہیں، بڑے ادب سے حسین کا ذکر سن رہے ہیں، کوئی گالی نہیں دے رہا، کوئی چہرہ خراب نہیں کر رہا. ہاں ذکر حسین کر رہے ہیں، کوئی کسی کی غیبت نہیں کر رہا، کوئی کسی سے لڑ نہیں رہا، کوئی بھی موبائل نکال کے ڈرامہ نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی گانا نہیں سن رہا. کیوں نہیں سن رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ لوگوں میں بیٹھے ہو، پتہ ہے موبائل میں کچھ چلاؤں گا تو سائڈ والا دیکھ لے گا، دوست دیکھ لے گا، لوگ دیکھ لیں گے. لیکن یہ بتاؤ، جیسے ابھی جلوت میں ہو، خلوت میں بھی ویسے رہتے ہو؟ جب کمرے کو بند کرتے ہو، لائٹ کو آف کرتے ہو، اور موبائل کے براؤزر کو کھولتے ہو، اور کبھی یوٹیوب کی سیر کرتے ہو، کربلا کی سیر بھی کی ہے لیکن زیادہ یوٹیوب کی سیر ہے، فیس بک کی سیر بہت زیادہ ہے آج کل، جب یہ سیریں کرتے ہو کیا اس وقت بی ان اللہ یرا کی منزل پہ ہوتے ہو کہ اگر مجلس میں حسین دیکھ رہا تھا تو گھر کے اندر بھی حسین دیکھ رہا ہے؟ جب اس منزل پہ آ گئے نا، یعنی خلوت میں بھی ویسے کے ویسے رہو، جلبت میں بھی ویسے کے ویسے رہو، وہاں پر بھی عمل ویسا ہو، لوگوں کے سامنے بھی عمل ایسا ہو، اب تو میں سمیت مار بن سکتا ہے۔ اب امام کہیں گے یہ کس کا نوکر ہے؟ میرا نوکر ہے۔ تو انسان اپنے وجود کو سمجھ، اپنی فطرت کو پرکھ۔ یہ کلمہ جو پڑھتا ہے یہ طوطوں والا کلمہ نہیں ہونا چاہیے، عقل مند انسانوں کا کلمہ ہونا چاہیے۔ جس گلی میں شیعہ کا گھر ہے وہ گلی الگ ہونی چاہیے، اس گلی سے علی کی خوشبو آنی چاہیے، اور اگر وہ اس گلی میں رہتا ہے تو اس کی گلی سے اس کی خوشبو آتی ہے، تیری گلی سے علی کی خوشبو آنی چاہیے۔ یہ زمین تیری نہیں اللہ کی ہے، یہ گھر تیرا نہیں اللہ کا ہے۔ جب گلی اللہ کی ہے تو گلی کو صاف بھی ایسے کیا کر کیونکہ تیری اللہ کی زمین ہے۔ مسجد کی زمین اللہ کی ہے کیونکہ میں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی ہے، یہاں صفائی بھی ہے یہاں ستھرائی بھی ہے، لیکن میں نے گلیوں کو روڈوں کو خراب رکھا کیونکہ میں نے ان کو اللہ کا نہیں سمجھا۔ میری توحید مسجد پہ آ کے ختم ہوتی ہے، میری توحید حج پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں، جب گلیوں میں جاتا ہوں، جب مسلم سوسائٹی میں جاتا ہوں تو مجھے لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا۔ اور اے جوان یاد رکھنا، گندی میلی گلیوں میں صاف ستھرے ذہن پلا نہیں کرتے۔ وجود صاف ہوگا تو ذہن صاف ہوگا، کپڑے پاک ہوں گے تو ذہن پاک ہوگا۔ جب پورا وجود صاف کر لو تو ذہن صاف ہو جاتا ہے، اور جب ذہن صاف ہو جاتا ہے تو خدا تجھے صاف ستھرے پاک و طاہر امام بھی عطا کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں کل جائیں گے۔ ہم نے آج بہت ہی لمبا سفر کیا ہے، تقریباً 5-6 گھنٹے کا مسلسل صبح سے نکلے ہوئے، یہ چوتھی مجلس ہے۔ انشاءاللہ تفصیل میں کل آئیں گے، اور انشاءاللہ کل ٹائم پہ مجلس شروع ہو جائے گی۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اس مولا کو جس نے کربلا کی زمین پر پوری تہذیب اسلام کو بیان کیا۔ اصول دیکھنے ہیں تو کربلا، ادب دیکھنا ہے تو کربلا، حیا دیکھنا ہے تو کربلا، رشتوں کی تہذیب کو دیکھنا ہے تو کربلا، جوانی دیکھنی ہے کربلا، بچپنا دیکھنا ہے کربلا، بڑھاپا دیکھنا ہے کربلا، باپ بیٹے کا رشتہ دیکھنا ہے کربلا، بہن بھائی کا رشتہ دیکھنا ہے کربلا، بیوی شوہر کا رشتہ دیکھنا ہے کربلا، صداقت دیکھنی ہے کربلا، آخرت کا جذبہ عبادت کی رونق دیکھنی ہے تو کربلا، ایثار دیکھنا ہے تو کربلا۔ کربلا میں انفاق نہیں ہے، ایثار ہے۔ انفاق، میری جیب میں 1000 ہے، میں نے 100 روپیہ فقیر کو دیا، انفاق۔ ایثار، میری جیب میں ہے ہی 100، 100 کا 100 میں نے فقیر کو دے دیا، یہ ہے ایثار۔ جو اپنا گلا کٹا کے تمہارا دین بچائے، یہ ایثار ہے۔ زینب اپنی چادر لٹا کے تجھے پیغام حجاب دیں، یہ ایثار ہے۔ سیدہ اپنے وجود کو شہادت میں نڈھال کر کے ولایت علی کو بچائیں، یہ ایثار ہے۔ اور یہ جملہ میں فخر سے پڑھتا ہوں کہ سیدہ کا فرمان ہے کہ جب تک میرے حسین پہ رونے والے جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گی۔ کئی مومنین نے اس کو مس یوز کیا کہ بی بی کہہ رہی ہے میں جنت میں نہیں جاؤں گی، مولانا پھر ہم جہنم میں کیسے جائیں گے؟ اس ٹاپک میں کل آؤں گا، لیکن میں نے ایک ادب بھرا جملہ کہا۔ میں نے کہا یہ تو بی بی کی محبت ہے نا، اس نے کہا کہ جب تک حسین پہ رونے والا جنت میں نہیں جائے میں کھڑی رہوں گی، میں کھڑی رہوں گی میدان محشر میں، میں کھڑی رہوں گی۔ میں نے کہا یہ تو جانتے ہو نا اس بی بی کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے، یہ تو جانتے ہو نا، جب بی بی نماز پڑھتی تھی تو بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسما جب نماز پڑھتی ہوں میرے پہلو میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو فرط محبت میں کہہ رہی ہیں میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تو رونے والا نہ جائے۔ تو میں نے کہا اگر ذرہ برابر بھی بیوی سے محبت ہے نا، اس آقا زادی سے محبت ہے نا، تو کردار ایسا بنا کے جانا سیدہ کو زیادہ دیر کھڑا ہونا نہ پڑے، کیونکہ ظالموں نے بڑا بیوی کو دربار میں کھڑا رکھا۔ اگر میں بھی کھڑا رکھوں پھر مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ایسے بن کے جانا کہ سیدہ خوش ہوں، ہمیں ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے، نمک تو نہیں چھڑکنا. تب ہی فرمایا کتنے بھی گناہ کیے ہیں آ جاؤ اللہ کو حسین کا واسطہ دو، میری سکینہ کا واسطہ دو، میری زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ دو. خدا ان کے صدقے میں کسی کی دعا رد نہیں کرتا، لیکن یہ واسطہ ایسا ہو جیسے حر نے دیا تھا. طلب توبہ بھی حریت تمہارے وجود میں پیدا کر. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، حسین کی صدا بلند ہو، وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بلند آواز سے السلام علی اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو، زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو قاسم کی لاش کے ٹکڑوں، کربلا میں دو شہید ایسے ہیں جن کی لاشوں کو بامال کیا گیا، ایک لاشا حسین مولا کا جس پہ ظالموں نے بڑے گھوڑے دوڑا دیے، دوسرا لاش آیا حسن کے یتیم قاسم کا، لیکن دونوں کے پامال ہونے میں بڑا فرق ہے. حسین کا لاش آیا شہادت کے بعد پامال ہوا تھا، لیکن قاسم کا لاش زندگی میں پامال ہو گیا، جیسے گھوڑے سے گرے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے. اللہ یہ منظر کسی جانے والے کو نہ دکھائے، لیکن جب یہ لاش حسین خیموں میں لاتے تھے کبھی بھی ان بچوں کی ماؤں کو نہیں بلاتے تھے، خیمے کے در سے آواز دی اممہ فضا ذرا بہن زینب کو بلانا، جیسے بی بی زینب خیمے کے در پہ آئے، فرمایا بہن زینب میں قاسم کا لاشا لایا ہوں، بہن زینب ماں کو نہ بتالا برداشت نہ کر سکے گی۔ زینب نے تعجب سے کہا حسین 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 تیرے ہاتھ تو خالی ہے، قاسم کا لاشا کہاں بین زینب یہ جو گٹھی میری پیٹھ پہ دیکھ رہے۔ اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، لیکن کا بہن زینب ماں کو نہ بتانا۔ یہ زینب کا مقام ہے، جو بھی لاش آتا تھا حسین پہلے زینب کو دیتے تھے، کیونکہ زینب ان لاشوں کی ماؤں کو حوصلہ دیتے تھے۔ بی بی فضا فرماتی ہے ایک مرتبہ خیموں میں دو ننی سی لاشیں آئی، اب حسین نے زینب کو نہیں بلایا، کہا اما فضا اون محمد کے لاش لایا ہوں۔ کہاں ہے وہ زینب جو کبھی اکبر کے لاشے پہ رو رہی ہے، کبھی قاسم کے لاشے پہ رو رہی ہے؟ بی بی فدا کہتی ہے میں نے لاشوں کو لیا لیکن مجھے کہیں زینب نظر نہیں آئی، میں جیسے خیمے میں پہنچی کیا دیکھا زینب کا سر سجدے میں ہے، رو کر کہہ رہی ہے خدا میری قربانی قبول کر دے۔ زینب کا حوصلہ دیکھو کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ بی بی فضا کہتی ہے میں نے زینب کو کبھی اون محمد پہ روتے ہوئے نہیں دیکھا، اکبر پہ روتی ہے قاسم پہ روتی ہے لیکن اون محمد پہ کبھی بھی نہیں روئے۔ شام کا زندان ہے، اربعین کا وقت قریب ہے، ایک مرتبہ زندان میں شہیدوں کے سروں کو لایا گیا، جب اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے گود میں لے لیا، جب قاسم کا سر آیا ماں نے گود میں لیا، جب حسین کا سر آیا زینب نے گود میں لیا۔ فضا فرماتی ایک مرتبہ دو ننی سی گردنے آئے، ہر بی بی انتظار میں ہے ابھی زینب بچوں کو لے گی، لیکن زینب کبھی اکبر پہ روئے کبھی حسین پہ روئے۔ فضا نے کہا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ کہا اما فضا بچوں سے ناراض نہیں لیکن میں علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ عجیب حوصلہ صبر زینب، بڑا عجیب ہے۔ قافلہ کربلا گیا، زینب حسین کی قبر پہ ماتم کیا، اکبر پہ نوحہ پڑا عباس کا ماتم کیا، لیکن زینب بچوں پہ نہیں روئے۔ ایک مرتبہ قافلہ مدینے پہنچا، زینب نے کہا میں سب سے پہلے نانا کے روزے پہ جاؤں گی، جیسے روزے میں گئی روزے کے دروازوں کو بند کر لیا، بری
बड़ी हसरत से नाना की कब्र को देखा, कहने लगी नाना नाना बड़ी दूर से आई हूँ, नाना पूछोगे नहीं ज़ैनब क्या लाई हो। एक मर्तबा सर से चादर उतारे, अपनी कलाइयों से कपड़ा हटाया, ओ नाना तेरी उम्मत ने चादर छीने, ओ नाना सिमर ने ताजिया ने मारे, ओ नाना मेरा हुसैन मार गया। लेकिन ज़ैनब बच्चों पे नहीं रोए, सीधा ज़ैनब माँ की कब्र पे गए, सीधा जन्नतुल बकी गए। लेकिन अम्मा की कब्र पे ज़ैनब ने कोई बड़ा मसाइब नहीं पड़ा, एक मर्तबा खून भरा कुर्ता निकाला, कब्र लहरा पे जिलजिला आया, रो कर का अम्मा तूने कुर्ता बर्दाश्त नहीं किया, अरे मेरे 70 कदमों से हुसैन का गला कट दूंगा। लेकिन ज़ैनब बच्चों पे नहीं रोए, किसी ने कहा बीबी अब्दुल्ला बुला रहे हैं। अब मैं तुमसे पूछूंगा, ये ज़ैनब है जो करबला में नहीं रोए, जो कूफे में नहीं रोए, जो नाना के रोजे पे नहीं रोए, जो अम्मा की कब्र पे नहीं रोए, अब ज़ैनब घर जा रही है। जैसे घर का दरवाजा खोला, ज़हन में अब्दुल्ला बैठे थे, अब्दुल्ला ने कहा खातून रुक जा, अभी मेरी बीवी आने वाली है, कहा अब्दुल्ला तूने भी नहीं पहचाना, अरे मेरा हुसैन मार गया, अरे मेरा अब्बास मार गया। अभी तक बच्चों पे नहीं रोए, लेकिन अजादार कितना सब्र करती, आखिर माँ का दिल था। एक मर्तबा बच्चों का कमरा खोला, ज़ैनब ने दो मन्ने से मुसल्ले देखे, मुसल्ले को सीने से लगाया, अरे मेरे बच्चों अब ज़ैनब का दिल नहीं लगता। परवरदिगारा तुझे ज़ैनब के सब्र का बास मेरे मौला और आका इमाम का ज़हूर फरमा दे, हम सब को मौला के आवान और अंसार में शरीक फरमा, हमारे कब्र और बरज़ख के सफ़र को आसान फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना। दुआए सेहत है सैयदा इंतगार फ़ातिमा के लिए, जितने भी मरीज़ हैं खुदा सबको शफाए कामिल आजला नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।